ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن هشام قال حدثنا محمد بن حسين ان معاذ بن قعقاع عن ابي سمعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان في مكان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا احمد بن هشام قال حدثنا محمد بن حسين عن معاذ بن قعقاع عن ابي سمعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا عن ابو الاشعث قال حدثنا عن ابو الحسين عثمان بن القعقاع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن القعقاع عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن ابي سمعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان الى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا احمد بن هشام قال حدثنا احمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن معاذ بن القعقاع عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الله ووضع الموازين القسط ليوم القيامه وان عمل ابن ادم فقوله وقال مجاهد: القسط هو العبد بالربوبيه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العالم واما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا احمد بن هشام قال حدثنا محمد بن قتيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي سمعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام حافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروميه. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائد. به قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی پیش کی گئی وہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی محدث مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب جو سید صاحب کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے ان کے صاحبزادے ہیں ان سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے مسلسلہ اس میں دیکھی جا سکتی ہے. اتنا یاد رہے کہ یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تک ہی ہے. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے باب قول اللہ ونذو الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اور قابسی کا جو نسخہ ہے اس کے اندر بجائے قولہم کے اقوالہم ہے جمع کے صیغے سے اور چونکہ اعمال کو جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی مناسبت سے یہ بھی اگر جمع ہو تو زیادہ موزون ہے اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. پہلا باب جیسا کہ آپ نے پڑھا باب ان کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس آخری باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مسئلے کو ذکر کیا ہے. اب یہ جو ترجمۃ الباب ہے اس کی مناسبت کیا ہے کتاب کے ساتھ؟ یہ کتاب جو ہے آخری کتاب بخاری شریف کی کتاب التوحید ہے. نصفی کے نسخے میں عام طور پر وہی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن مستملی کی روایت کے اندر کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہ. تو یہ باب کی مناسب کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ تو کتاب التوحید کا مقصود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کرنا ہے. اس باب کو توحید سے کیا مناسبت ہوگی؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ توحید سے مراد یہاں اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، جہمیہ کی نہیں. جہمیہ کی جو توحید ہے وہ اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بحت کو وہ ثابت کرتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے ہیں. وہ ان کے نزدیک صفات کو ماننے کی وجہ سے تعدد وجبہ لازم آتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کی جو توحید ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں کا اثبات اور اقرار ہوا کرتا ہے. اور صفات میں صفات ذات بھی ہے اور صفات افعال بھی ہے، اور صفات افعال ہی میں سے وضع میزان ہے، ترازو کو قائم کرنا قیامت کے روز. یہ تو باب کی مناسبت کتاب التوحید کے ساتھ جو اکثر حضرات شراح نے بیان کی ہے، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں اگلے کئی ابواب سے تلاوت اور متلو کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ یہ میزان جو ہے وہ تو مکلفین کے اعمال کے لیے قائم کیا جائے گا، لیکن متلو قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے لیے میزان کے قائم کرنے کا کوئی سوال نہیں. اب یہ ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے اس کی غرض میزان کو وضع میزان کو ثابت کرنا ہے. معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے اسلام کے اندر، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں معتزلہ کہ جہاں قرآن پاک میں میزان کا تذکرہ آیا ہے وہ یہاں یہ آیت ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو وضع میزان سے اس کا حقیقی معنی باقاعدہ ترازو کو قائم کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ہے معنی مجازی مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز بندوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیں. گویا عدل اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے اس کو مراد لیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ ترازو ہو یہ مراد نہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ میزان باقاعدہ ایک جسم ہے جو ترازو جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، اس کے باقاعدہ کانٹا ہوتا ہے، دونوں پلڑے ہوتے ہیں اور جس کے ذریعے سے چیزوں کو تولا جاتا ہے. کیونکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جسم ہو، تولنے کے لیے تو اس کا جسم والا ہونا چاہیے، جوہر ہونا چاہیے. اعمال از قبیل اعراض ہیں، بغیر جسم کی چیز ہے اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ترازو کا انکار کیا اور اس کا معنی مجازی عدل مراد لیا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت اس کا حقیقی معنی باقاعدہ ترازو قیامت کے روز قائم ہوگی اور وہی مراد لیا ہے. اب یہ جو معتزلہ کہتے ہیں کہ جسم والی چیز ہی تو لی جا سکتی ہے، اب تو ان کا یہ اعتراض اسی زمانے میں کچھ قابل توجہ سمجھا جاتا ہوگا، لیکن آج اس دور میں جب کہ سائنس نے ترقی کر کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے، جو قبیل اعراض ہیں، ان کو بھی وزن کرنے کے سلسلے جاری کر دیے ہیں، حرارت ہے، برودت ہے، آدمی کے خون کا جو دباؤ ہے، پریشر ہے، وہ بھی ناپا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کے خون میں شوگر کتنی ہے وہ بھی ناپی جاتی ہے، کولیسٹرول کتنا ہے وہ بھی ناپا جاتا ہے. ایسی چیزیں جو کوئی جسم نہیں رکھتی، باقاعدہ ان کو ناپنے کے لیے دور حاضر کے اندر انسان نے اپنی محدود عقل کے ذریعے سے ایسے جو ہے آلات ایجاد کر لیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے اعمال کو جو بظاہر جو ہے جسم والے نہیں ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وزن نہیں کر سکتے؟ اور یہاں ندا الموازین میں موازین جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، ویسے اس کی واحد یہاں پر تو میزان ہے یعنی ترازو، ویسے موازین میزان کی بھی جمع ہوتی آتی ہے اور موزون کی بھی جمع. یہاں اس آیت میں ندا الموازین میں یہ میزان ہی کی جمع ہے، موزون کی نہیں. ہاں فما من ثقلت موازین ہو، وہاں موزون کی بھی جمع قرار دی جا سکتی ہے. تو یہ جو جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو کیا قیامت کے روز کئی ترازویں ہوں گی، متعدد ترازویں ہوں گی، یا ایک ہی ہوگی؟ تو الفاظ کے ظاہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کئی ترازویں ہوں گی. اب یہ تعدد جو ہے ترازو کے اندر کس اعتبار سے، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عمل کرنے والوں کے اعتبار سے ہر عامل، ہر عمل کرنے والے کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ان کے اعمال کو تولا جائے گا. جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے ترازو مختلف ہوگی، نماز کو تولنے کے لیے الگ، روزہ وغیرہ کو تولنے کے لیے الگ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ موازین اگرچہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہاں قیامت کے روز ایک ہی ترازو ہوگی. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے، اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی ہے تو اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ اس ترازو کی تفخیم اور تعظیم، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو تعبیر کرنے کے لیے باوجود وہ ایک ہونے کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. چنانچہ ابوالقاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس کے ایک پلے میں تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب سما جائے گا، اس سے اس کا، اس کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اسی عظمت کے اظہار کے لیے صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا. اور جو بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ مستدرک حاکم میں مرفوع روایت میں بھی موجود ہے. اور بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس ایک ترازو سے بہت سارے اعمال کو تولنے کا کام لیا جائے گا. اس اعمال کے متعدد ہونے کی وجہ سے یہاں بجائے واحد کے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے اس کی یہی توجہ کی ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اسی ایک ترازو سے تمام اشخاص اور تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اس معنی کر کے اس کو بجائے واحد کے جمع کا صیغہ لا کر کے اس کا اظہار کیا گیا, تعبیر کیا گیا. اب وَنَدَوُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہ القسط جو ہے یہ الموازین کی صفت قرار دی گئی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جمع ہے اور قسط واحد ہے, حالانکہ صفت اور موصوف میں وحدت تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے موافقت ہونی چاہیے. جواب دیا گیا کہ لفظ قسط جو مصدر ہے, مصدر ہونے کی وجہ سے وہ سب کے لیے صفت بن سکتا ہے, اس میں پھر الگ سے جمع کا صیغہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا ہوگا, زید عدل, زیدان عدل, زیدون عدل, وہاں خبر مبتدا خبر ہے, مبتدا خبر میں بھی موافقت ہونی چاہیے, موصوف صفت میں بھی ہونی چاہیے. خیر, تو بہرحال یہ تو ایک جواب. بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں جو ہے مضاف محذوف ہے, ندعو الموازین ذوات القسط, ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف والی. اور بعضوں نے یہاں لفظ القسط کو جو ہے وہ مفعول لہو قرار دیا ہے کہ انصاف کے لیے ہم ترازویں قائم کریں گے. اس صورت میں بھی اس کا جو اعراب ہے وہ حالت میں ہوگا. یہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا اعمال بنی آدم و قولہم یوزن. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. تو اب بحث تو اعمال ہی کی کرتے ہیں, اعمال اور صحائف اعمال ہی کو دوران بحث جو ہے لاتے ہیں. قول کا تو کوئی بحث کے اندر تذکرہ نہیں کرتا, اس کے باوجود امام بخاری نے لفظ قولہم کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ جب وہ کوئی باب کسی کوئی دعویٰ کرتے ہیں یا باب قائم کرتے ہیں کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے, اور دیکھتے ہیں کہ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ان کے شرائط کے مطابق کوئی صحیح روایت نہیں ہے, تو پھر اس میں کسی مزید چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہاں بھی اعمال کے ساتھ لفظ قول کا اضافہ کر دیا, کیونکہ قول کے تولے جانے کے سلسلے میں ان کی شرط کے مطابق روایت صراحت موجود ہے. اور قول بھی چونکہ اعمال ہی کے قبیل سے ہے, اس لیے قول کو جب تولے جانے کو ثابت کریں گے تو اسے اعمال کے تولے جانے کا ثبوت بھی ہو جائے گا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اضافہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ ترازو کے اندر کیا چیز تولی جائے گی, یہ بھی خود اہل سنت کے علماء کے درمیان مختلف ہی ہے. علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قول ذکر کیا ہے کہ اصحاب اعمال, یعنی عمل کرنے والے جو اشخاص ہیں ان کو تولا جائے گا. لیکن یہ کس کا قول ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے, بہت تلاش اور جستجو کے بعد بھی اس کے قائل کا پتہ نہیں چلا. قول تو نقل کیا جاتا ہے, قائل کا نام اس موقع پر ذکر نہیں کیا جاتا. ان دونوں حضرات نے یہ قول ذکر کیا ہے, علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے, اور ان کے دلائل کے طور پر جو ہے ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سورہ کہف کی تفسیر کے اندر وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, کہ ان کافروں کے لیے ہم کوئی وزن یعنی ترازو قائم نہیں کریں گے. وہاں جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے اسی روایت کو استدلال میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ایک آدمی لمبا تڑنگا لایا جائے گا. انہو لا یاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بوزت. کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. اور دوسری دلیل اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو مسند احمد میں خود انہی کی روایت سے ہے کہ ایک سفر میں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے. ہوا کی وجہ سے ان کی لونگی تھوڑی ہٹی اور ان کی پنڈلیاں کھل گئی. وہ پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر حضرات صحابہ کو غیر اختیاری طور پر ہنسی آ گئی. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدیہ لہما اثقل فی میزان بہودی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, ان کی یہ دو پنڈلیاں جو ہے وہ میزان اعمال کے اندر بہت سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. گویا اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. یہی روایت الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا. دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال, یعنی جن دفتروں اور جن رجسٹروں میں انسان کے اعمال کا اندراج کیا جاتا ہے اس کو تولا جائے گا. چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے. اور علماء میں سے ابو بکر ابن فورق اور امام الحرمین ابو العباس قرطبی, ابو عبداللہ قرطبی, امام رازی تو اس کو اکثر مفسرین کا قول قرار دیتے ہیں, اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جمہور کا قول بتایا ہے. اور ان حضرات کی دلیل جو ہے حدیث بطاقہ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک آدمی کو الگ کریں گے سب لوگوں کے سامنے, اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول کر رکھ دیے جائیں گے, اور ہر رجسٹر اتنا بڑا کہ حد نگاہ تک پہنچتا ہے. باری تعالیٰ اس میں اس کے گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں. باری تعالیٰ اس آدمی سے سوال کریں گے کیا تجھے ان میں سے کسی چیز سے انکار ہے, یا کیا میرے فرشتوں نے تیرے یہ گناہوں کے لکھنے کے معاملے میں تیرے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی, یعنی کوئی ایسا گناہ تو نہیں لکھ دیا جو تو نے نہ کیا اور اندر لکھا گیا ہو. وہ کہے گا لا یا رب, نہیں باری تعالیٰ ایسا نہیں ہوا. باری تعالیٰ پھر فرمائیں گے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہا میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے. تو پھر اس وقت پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, ہمارے یہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی. چنانچہ جو ہے ایک وہ پرچی نکالی جائے گی جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. باری تعالیٰ وہ پرچی دیکھ کر کے فرمائیں گے جاؤ جہاں اعمال تولے جاتے ہیں ترازو کے پاس پہنچو. بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اتنے 99 رجسٹر جو حد نگاہ تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے نہیں جاؤ, ہمارے یہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا. چنانچہ پہلے وہ رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, اور پھر دوسرے پلڑے میں جب اس پرچی کو رکھیں گے اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ پلڑا بیٹھ جائے گا نیچے, اور وہ سامنے والا پلڑا جس میں رجسٹر تھے وہ ایک دم اونچے تلا جائے گا. رجسٹر سب گویا منتشر ہو جائیں گے, اڑ جائیں گے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحائف اعمال جن دفاتر کے اندر جن رجسٹروں میں اعمال لکھے جاتے ہیں ان کو تولا جائے گا. اور تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس کو امام احمد ابن حنبل, علی ابن مدینی, ابو ذر رازی, ابو حاتم رازی اور ابن ابو زید مالکی، ابن حزم ظاہری وغیرہ نے اختیار کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ خود اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو پیش کی ہے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس میں یہ دو کلمے جو ہیں ان کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ وہ ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں، معلوم ہے وہ کلموں کو ہی رکھا جائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے، دفاتر صحائف نہیں یا اصحاب اعمال نہیں. اور دوسری دلیل اس سلسلے میں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی اور چیز نہیں ہوگی. معلوم ہوا حسن اخلاق ایک عمل ہے، اسی کو میزان کے اندر رکھا جائے گا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کے روز ترازو قائم کیے جائیں گے اور اس میں نیکیاں اور گناہ رکھے جائیں گے، چنانچہ جس کی نیکیاں گناہوں پر ایک ذرہ برابر غالب ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ یہ اس کی نیکیوں کے اوپر ذرہ برابر غالب ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان اعمال کو تولا جائے گا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان یہی ہے، اور آگے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں لفظ قسط آیا ہے اس کی مناسبت سے ائمہ تفسیر میں سے حضرت مجاہد ابن جبر جو تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کا مقولہ نقل کیا ہے، القسطاس یا القسطاس والعدل بالرومیہ، چونکہ یہ مادہ دونوں کا وہی قسط ہے، اس مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد کا یہ قول یہاں پر ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر، رومی زبان کے اندر انصاف کو قسطاس سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں اور بحثیں کی ہیں شرح نے یا قرآن کے اندر عربی کے علاوہ دوسری زبان کے الفاظ ہیں یا نہیں، بہت تفصیلی بحثیں ہیں اس سلسلے میں. اور آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ. اب یہاں کہتے ہیں امام بخاری کہ قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر ہے. علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ تو جو ہے مزید فی باب افعال کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور قسط جو ہے وہ تو مجرد جو ہے اس کا مصدر ہے، بھلا یہ اس کے لیے کیسے مصدر بن سکتا ہے. پھر خود ہی انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ مصدر المصدر ہے. اور ویسے قسط بمعنی عدل بھی آتا ہے قاف کے کسرے کے ساتھ، اور قاف کے فتح کے ساتھ اگر بولیں گے تو جور اور ظلم کے معنی میں آتا ہے، اور اسی کو باب افعال میں لے جا کر کے اقسط جب استعمال کریں گے تو اگر قسط کو لے جایا جائے باب افعال کے اندر، کیونکہ باب افعال کے جو خواص بیان کیے گئے ان میں سے ایک خاصہ جو ہے وہ سلب مادہ ہوا کرتا ہے، تو گویا اقسط مانا سارا مصلوب القسط، یعنی زور و ظلم اس سے ہٹا لیا گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے عادل بن گیا. اور اگر قسط جو عدل اور انصاف کے معنی میں اس سے اگر باب افعال میں ہم لے جائیں گے تو باب افعال کا ایک اور خاصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حمزہ اس کا سیرورت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے. جیسے بولتے ہیں البنت الناقت اسارت الناقت ذات لبنی، یا اطفلت المرأت اسارت المرأت ذات طفل، عورت بچے والی ہو گئی، اونٹنی دودھ والی ہو گئی. تو یہاں اقسط یعنی سارا رجل ذو قسط، یہ آدمی انصاف والا ہو گیا، یہ سیرورت والا معنی لیں گے اس صورت کے اندر تو دونوں جو مفہوم ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پیش کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کلمتان حبیبتان الرحمن، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور خفیفتان علی اللسان زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آسانی کے ساتھ وہ ادا کیے جا سکتے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان اور ترازو کے اندر وزنی ہیں۔ بس یہ جو ثقیلتان فی المیزان ہے یہی ترجمۃ الباب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، معلوم ہوا ان کلموں کو ہی ترازو کے اندر رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ہی خود تولے جائیں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ یا کلمہ بول کر کے کلام مراد لیا ہے، وہ نحویوں کے یہاں لفظ کلمہ جس مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسند ہیں، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بڑے ہلکے اور بڑے آسان ہیں، اور اپنے اجر اور ثواب کے اعتبار سے میزان کے اندر بڑے جو ہیں بھاری ہیں۔ یہ سبھی علمی باتیں ہوئی، ویسے اصل سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ بھائی دیکھو کل کو قیامت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس سے ایک تو یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کن چیزوں کی وجہ سے وزنی بنتے ہیں۔ اعمال کے اندر وزن تین چیزوں سے آتا ہے، ایک تو ہے ایک ایمان کی وجہ سے، اگر کافر آدمی چاہے کیسا ہی اچھا عمل کرے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں، بلکہ ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کی جائے گی، جو ابھی جیسا کہ بتلایا تھا وہ پہلے قول کی توجیہ کرتے ہوئے قیامت کے روز ان کے لیے فلاں مقیم ملوم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کو وہ تولنے کے لیے ان کی نیکیاں اس قابل نہیں ہیں، وہ آخرت تک نہیں پہنچے گی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری آیت بھی ہے وقدیمنا الى ما عملوا، کیا آیت ہے؟ قدیمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ان کافروں نے جو اعمال کیے جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کے اعمال کو جو ہے ہوا میں اڑنے والے جو ہے مٹی کے ذرات کی طرح بنا دیں گے، یعنی آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہاں ان کے ان اعمال کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دیں یا ان کو نیک نامی عطا فرمائیں، دنیا کے فوائد ان کو حاصل ہوں گے، آخرت میں کچھ نہیں۔ تو بہرحال پہلی شرط اعمال کے اندر وزن پیدا ہونے کے لیے ایمان ہے، دوسری شرط جو ہے وہ صدق ہے۔ صدق کا مطلب یہ ہے اس عمل کا سنت اور شریعت کے مطابق ہونا، کوئی آدمی کتنا ایسا ہی عمل کیوں نہ کرے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہاں تک اس کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا۔ وزن کے پیدا ہونے کے لیے سنت و شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے نماز کتنا اونچا عمل ہے، لیکن نماز جب کوئی پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر اگر ہوگا تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ آپ نے بخاری شریف کے اندر حدیث مسلمسی صلات پڑھی ہوگی، ایک صحابی نے جو ہے نماز کو غلط طریقے سے پڑھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس نے آ کر حضور سے سلام کیا تو انہوں نے جواب فرمایا وعلیکم السلام ارجے فصل فین قلم وسلم، جاؤ واپس جاؤ پھر سے پڑھو نماز نہیں پڑھی۔ تین مرتبہ ایسا ہوا، بالآخر اس آدمی نے عرض کیا کہ میں تو اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے اسی طرح آدمی۔ پھر آپ نے تفصیل سے اس کو طریقہ بتایا، معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس لیے نماز جیسا عمل بھی اگر حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ اسی لیے بدعت جو ہے وہ شریعت کی نگاہوں میں مردود ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ بہرحال دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت و شریعت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص خالص اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ کوئی آدمی شہرت کے لیے، ناماوری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، معمولی ہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اس کے اندر وزن ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک آدمی ایک مرتبہ ایک جنگل کے اندر سے گزر رہا تھا، اس کو پیاس لگی، وہاں ایک کچا کنواں تھا جس کے اوپر ڈول اور رسی نہیں تھی، اندر اترا وہ کچے کنویں میں، اس کی دیواروں کے اوپر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اندر اتر کر کے اپنی پیاس بجھائی۔ واپس جب باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا جو ہے گیلی مٹی پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ پیاس کی جو تکلیف تھوڑی دیر پہلے میں نے محسوس کی، یہ کتا بھی اسی سے گزر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا موزہ نکالا چمڑے کا اور اندر اتر کر کے اس میں پانی بھر کر کے اس کو اپنے دانتوں میں دبا کر باہر آ کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فشکر اللہ سعیہ، اللہ نے اس کے عمل کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھا، قبول فرمایا اور اس کے لیے جنت، اس کو معاف، اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ چھوٹا سا عمل، ایک جانور کو پانی پلانا، وہ بھی ایسا جانور جس کو لوگ اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، دھتکار دیں، لیکن وہ خالص اللہ کے لیے کیا تھا، وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، دل میں اسی جذبے سے ہی اس نے یہ عمل کیا تھا کہ اللہ راضی ہو، اللہ نے اس پر اس کو اتنا بڑا جو ہے اجر اور ثواب بدلہ عطا فرمایا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے اعمال میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، ایمان کی دولت تو اللہ نے عطا فرمائی رکھی ہے، لیکن اعمال کے اندر اخلاص اور صدق یعنی سنت کے مطابق ہونے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
تم درود شریف پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوام ولك الحمد حمدا خالدا ما خلود ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يمد قائد الا رضاك ولك الحمد حمدا ان كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس خائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستغفر الذليل دعاء من خزعت لك ربته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب یا غیر یا غالبا غیر مغلوب، یا حیو یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا سیخ المستصرخین ومنتهى العائدین والمفرج عن المكروبین والمروح عن المغمومین ومجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المرض، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما قلنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا اے اللہ انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتی ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری عبادت فرما. اے اللہ، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری عبادت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رضائت سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ، ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں اور تمام طلبا کو اے اللہ عقائد حقا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے. اللہ، آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ، حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اہل حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ، اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے اللہ حدیث کی تکمیل کی ہے ان سب کو بھی بے انتہا قبول فرما. اللہ، ان سے ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور اللہ ان کے والدین نے جو اچھی توقعات قائم کی ہیں اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ، ان کو اللہ دین اور علم دین کی مقبول خدمات کے لیے بے انتہا قبول فرما. دور طالب علمی کی غلطیوں، کوتاہیوں، اللہ بے علمیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. سب کو معاف کر دے. اور معاف کر کے اللہ ان کی صلاحیتوں کو تو اپنے دین اور علم دین اور امام اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرما لے. ان میں سے ہر ایک کو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا دے. اے اللہ زندگی کی راہوں میں ان کی بہترین رہنمائی فرما، گمراہیوں سے بچا دے، غلط لوگوں کے ہاتھا بننے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان سب کو ہدایت کا راستہ چلا، ہدایت کے راستے پر چلا کر اے اللہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو دین اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اس جامعہ نور اسلام کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کی علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں، پڑھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. اس کو ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی جھلک بنا. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. خاص طور پر اے اللہ آنے والے رمضان مبارک کے برکات، ثمرات، فوائد اور انوار سے ہم سب کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اے اللہ اسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. اے اللہ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامے اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حکیم اے اللہ حکیم کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا ارشد صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب، حضرت مولانا طلحہ صاحب اور اے اللہ ہمارے اکابر میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت، قوت، عافیت عطا فرما. اور تمام ہی اکابر کے سایوں کو اے اللہ ہمارے سروں پر صحت کے ساتھ عطادیر قائم فرما. ہمارے تمام بیماروں کو اے اللہ خوب صحت، قوت، عافیت عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، اللہ اسلام اور اہل اسلام کی نسبت سے اللہ اہل عالم کے دلوں میں جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما، اللہ ہمیں بھی اپنے اعمال اور اخلاق اور اس نے سلوک کے ذریعے سے ان بدگمانیوں اور بد اخلاق اللہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے محنت اور توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ اس ملک میں امن امان کی فضائیں قائم فرما، اللہ اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اس نے سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیچ ہو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ آنے والے انتخابات میں اپنے ایسے بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے، انصاف سے پیش آنے والے، ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنے والے ہوں، ان کی بھلائی چاہنے والے ہوں، اللہ ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ اس ملک میں تیرے نیک بندے ہمارے اسلاف نے جو سلسلے دین کے مختلف شکلوں میں جاری کیے، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغ اور دینی مراکز، جنی جماعتیں اور جمعیتیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ کام کرنے والوں کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب وسائل عطا فرما، اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر، ان کے غلبے اور ان کی سازشوں سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار خیرت ایمان سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، تو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری ساری کرنے والے ہوں، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے تقدس اور اس کے ادب و احترام کی حفاظت فرما، اللہ جو لوگ جو حکمران اس کے تقدس اور ادب احترام کو اللہ دام پر لگا رہے ہیں، اللہ ایسوں کے ہاتھ سے اقتدار لے کر اپنے ایسے نیک بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس اور ادب و احترام کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے کام لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کی اللہ ان کی صحت قوت عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی علمی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ کی صلاحیتیں جو گواہ جو نعمتیں جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سب کو تیرے دین علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے اے اللہ استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اب نائے دنیا میں سے نہ بنا، اب نائے آخرت میں سے بنا دے، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور بلائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تکمیل حجیہ اور تکمیل اے اللہ جامع صحیح کی مجلس کی نسبت سے تیرے بندے قرب و نواز دور و دراز سے اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگا جائے گا وہ ضرور ملے گا، اے اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، ربنا جینا دائمین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔